The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirat.
Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala khatam al-Nabiyyin, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله 1445 ہجری کے جمادی الاخرہ کی تیسری شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے سلسلے زیاد الاسلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو راز کی باتیں بتائیں یا نہ بتائیں، اور قرآن مجید اور حدیث میں اس بارے میں کیا حکم ہے؟
اب اس میں راز کی باتوں سے مراد کون سی راز کی بات ہے؟ جیسی راز کی بات ہوگی ویسا اس کا حکم ہوگا. اب کسی کا راز آپ کے پاس ہے اور وہ عیب ہے، تب تو ظاہر ہے کسی کو بتانا بلا اجازت شرعی گناہ ہوگا. تو اس لیے جیسی بات ویسا حکم شریف میں. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. اپنے مقصدوں کو راز میں رکھو، یہ اس حدیث میں کہا گیا ہے. کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنی خاص باتیں بندہ یا نعمتیں اس کو حاصل ہیں، اس پر دوسروں پر اظہار کرنے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے. کبھی نظر بھی لگ سکتی ہے، یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ اپنی نعمت ظاہر کی اور نظر لگ گئی. تو یوں موقع کی مناسبت سے بندہ جو ہے اپنی چیزوں کو راز میں رکھتا ہے. بعض اوقات دیکھے بتانا بھی مفید ہوتا ہے. تو بہرحال حدیث کی شرحات میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بات بتا رہا ہوں میں جو حدیث سے پاک میں آئی کہ اپنے مقاصد کو راز میں رکھنے کی اس میں ترغیب ہے. کل دین امتین محسود، یہ بھی حدیث سے پاک ہے کہ تمام وہ لوگ جن کو نعمت حاصل ہوتی ہے ان سے حسد کیا جاتا ہے. دوسرے کی راز کی حفاظت کے تعلق سے حدیث سے پاک ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی کوئی بات کرے پھر یہ در در دیکھے تو وہ بات امانت ہے. یعنی اگر کوئی شخص تم سے اکیلے میں کوئی بات کہے، وہ بات کے دوران یا بات کے درمیان میں ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی سن نہ لے، تو وہ اگرچہ منہ سے نہ کہے کہ یہ کسی سے نہ کہنا، مگر اس کی یہ حرکت بتاتی ہے کہ وہ راز کی بات ہے، لہذا اسے امانت سمجھو، اس کا راز ظاہر نہ کرو، کسی سے یہ بات نہ کہو. سبحان اللہ، کیسی پاکیزہ تعلیم ہے. حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی بات کرتے ہو ادھر ادھر سائڈوں پہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی سن تو نہیں رہا، تو یہ اس بات کا ظاہر قرینہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اور کوئی بات نہ سنے. تو اب یہ کہ یہ بات ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، بھلے اس نے زبان سے منع نہ کیا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کسان گنے کو فروخت کرنے کے لیے جب گاڑیوں پر لوڈ کر کے مارکیٹ یا شوگر مل دیتے ہیں تو راستے میں گزرتے ہوئے لوگ گاڑیوں سے گنے کھینچ لیتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں، کیا اس انداز سے بغیر اجازت گنے کھانا جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیں.
ظاہر ہے جو اس طرح گنے کھینچ کے نکالتے ہیں یہ گناہ کا کام ہے، حرام ہے، اور اس طرح ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے. اور جتنے گنے اس طرح انہوں نے چھین کر کھائے ہیں یہ توبہ بھی کرنی ہوگی. اور جن کے گنے تھے، ٹرک والے کے گنے تو ہوتے نہیں ہیں، ٹرک والا تو مزدور ہوتا ہے، وہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے، तो ये कि जो असल मालिक है उससे माफ़ी भी मांगनी होगी और उसकी पेमेंट भी करनी होगी, खाली तौबा भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि बंदे की अक्ल अफी है ना। तो लोग इस तरह गन्नों में भी करते हैं, और गल्ला जो हो, खजूरें, खजूरों की गाड़ी लदी होगी, अगर कोई बोरी खुली रहे तो खजूरें निकाल के खा लेनी, इस तरह लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, इनको शऊर नहीं होता। तुम्हारा लेके ये ऐसा करना दूसरे की हक तलफी है, हराम है और गुनाह का काम है, जहन्नम में ले जाने वाला ये काम है। तो जितना इस तरह खाया है ये सब पेमेंट करना पड़ेगा, तौबा भी करनी। हाँ, असल मालिक माफ़ कर दे तो अलग बात है, मजदूर से माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं है, मजदूर तो मालिक नहीं होता ना इसका, वो हाँ भी बोल देगा, बल्कि बोलेगा ले लो, तब भी जायज़ नहीं होगा, जबकि पता है कि मजदूर का नहीं है, तब जायज़ नहीं होगा। हाँ, अगर कई मजदूर मालिक है तो वो अलग सूरत है, लेकिन आमतौर पर मजदूर मालिक होता नहीं है, ये अजीर होता है, उजरत पर ये पहुँचाने के और लोडिंग अनलोडिंग ये लोग कर रहे होते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
अभी ये जो गन्ने के मसले पे बात चल रही है तो मुझे एक वाकया याद आ गया कि नमाज फजर के लिए जगाने के लिए सदाई मदीना लगा रहा था, ये कुछ अरसा पहले की बात है। तो सदाई मदीना लगा रहा था, मेन रोड पे जा रहा था, तो मैं साइड पे था रोड पे, तो इसी तरह से एक गन्ने की ट्राली गुजरी तो उसने मुझे ना धक्का दिया। अब ये तो मुझे याद नहीं कि मैं गिरा या नहीं गिरा, इसका तो मुझे याद नहीं, अलबत्ता मुझे ये याद है कि कांधे की तरफ से मेरा कुर्ता जो है वो फट चुका था। तो ये वाकया मुझे याद आ गया, तो वाकई इसमें ध्यान करना चाहिए, चलने वालों को भी अपना बचाव करना चाहिए।
अल्लाह पाक करम फरमाए, मक्का में शुक्र है कि कपड़ा फटा, चमड़ा नहीं फटा, इसके शुक्राने में मदनी काफिले में सफर की तारीख दे दें। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि जुमे के दिन जो टाइम होता है नमाज का, जैसे 2 बजे की होती है तो वो 2:10 पे या 2:15 पे कर रहे होते हैं, और अक्सर मस्जिदों में ऐसे ही होता है, तो ये कैसा है?
जुम्मे की नमाज का जो होता है ना कि फुला टाइम पर जुम्मे की नमाज होगी, तो आमतौर पर टाइम गलबन खुतबे का होता है कि 2 बजे जमात होगी, यानी 2 बजे खुतबा शुरू होगा, इसके बाद वो 5-7 मिनट खुतबा होने के बाद तो जमात होती है, गलबन ये अंदाज उर्फ शायद इस तरह का है। तो अब यह कि चूँकि घड़ियों के टाइम दिए जाते हैं, हमारे यहाँ कोशिश ये होती है आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में कि खुतबे के टाइम का भी अनाउंस होता है, मसलन ये कि इतने बजे खुतबा होगा और इतने बजे जमात होगी, तो इससे क्या लोगों को सहूलत रहती है, फिर ये कि किसी को एतराज़ करने का मौका भी नहीं मिलता। तो जो टाइम अनाउंस हो ना, कोशिश की जाए कि उससे फ़र्क ना हो, अगर पहले कर देंगे तो भी लोगों की जमात निकल जाएगी, लेट करेंगे तो बाज़ों का होता है कि इंसान जल्दी होती है, किसी को पेशाब लग गया, किसी को ट्रेन छूट गई, किसी की बस की टिकट है, उसके टाइम है, उनको भाग भाग के जाना है, और हमने 10-15 मिनट अगर जमात लेट कर दी तो वो आजमाइश में आ जाएगा ना। तो इसलिए जहाँ भी जो भी टाइम दिया जाए उसका लिहाज रखना चाहिए।
जो मुकर्रर होता है वो जमात का टाइम मुकर्रर होता है, जिन मसाजिद में टाइम की पाबंदी की जाती है तो जमात ही उसी टाइम पे खड़ी की जाती है, खुतबे का आमतौर पे वो टाइम मुकर्रर नहीं होता। हाँ, जहाँ पाबंदी नहीं होती तो वो आमतौर पे बयान इस टाइम पे ख़त्म कर रहे होते हैं, यानी 1:30 बजे जुमा मिसाल के तौर पर है तो वो 1:30 बजे बयान ख़त्म कर रहे होते हैं, फिर इसके बाद अजान होती है, फिर इसके बाद खुतबा होता है, यानी उनका अनलिमिट मामला होता है, कुछ पता नहीं होता उनका कि किस वक्त जाके इनका सारा मामला पूरा होगा। उमूमी तौर पर जो वक्त मुकर्रर होता है जैसा आपने बयान किया वो जमात का वक्त मुकर्रर होता है।
अच्छा, हो सकता है कहीं ऐसा भी होता हो, कहीं वो भी होता हो जो मैंने अर्ज किया, तो जहाँ जिस मस्जिद में जो उर्फ चला आ रहा हो, जिस इलाके में जो मामूल हो, रूटीन हो, उसकी उससे नियतना चाहिए। और ये जो आपने फरमाया वाकई ऐसा भी होता है कि बाद जगह मुकर्रर जो है वो इतने मानीते होते हैं कि इनकी चल रही होती है, ये लगे हुए होते, ये लोगों का इंतज़ार करते हैं, अब ये अगर लेट ख़त्म करें तो लोग लेट आते हैं, इनको पता होता है बयान नहीं सुनना है तो लेट आएंगे, तो लोगों का इंतज़ार करने के बजाय ये उसूल रखना चाहिए कि भाई इतने बजे तक बयान होगा, इतने बजे खुतबा होगा, तो इससे मस्जिद भी आबाद रहेगी, वरना ये टाइम का जो बिल्कुल حساب کتاب الٹ پلٹ ہو نا تو نمازی بھی اس سے ٹوٹتے ہیں، نمازی آتے ہوئے کتراتے ہیں. یہ واقعی یعنی کہ دیکھے والی چیزیں، نمازی ٹوٹ جاتے ہیں اس سے. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اچھی بات تو نہیں ہے نا. مسجد ویران نہیں کرنی چاہیے، مسجد کو آباد کرنا چاہیے. ہمارے اپنے قصور کی وجہ سے نمازی مسجد سے کم نہیں ہونے چاہیے.
حضور بعض اوقات بعضوں کے وضو کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور یوں سمجھے کہ وہ 5-7-10 منٹ کا ہی سمجھے کہ ان کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ یار ہم تازہ تازہ وضو کے اگر آتے ہیں یار فوراً جماعت مل جائے گی، کیونکہ ان کے کچھ مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، پیٹ کے بھی مسائل ہوتے ہیں. تو بعض اوقات جتنی دیر انہوں نے ذہن بنایا ہوتا ہے کہ ہم فرض و سنت پڑھیں گے، اتنی دیر تو وہ جماعت کھڑی ہونے میں لگ جاتی ہے. یا بعض اوقات تو پیشاب کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اب سردی ہے تو اس میں پیشاب کے عموماً مسائل بڑھ جاتے، تو پھر یہ امام صاحب جماعت کھڑی کر رہے ہیں نا ان کو بیچاروں کو پھر وہ. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ لوگوں کو پیشاب یا مطلب کہ وضو کے تعلق سے تکلیف ہوتی ہوگی اور وہ اس پہ کافی برداشت کرتے ہوں گے، یا چلو جماعت تو ہو جائے نماز تو ہو جائے. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس میں بھی جو شرعی مسئلہ ہے یہ بھی اگر آپ ناظرین تک بیان فرما دیں.
آپ کو یاد ہوگا، تم مسکرا رہا تھا یاد کر کے، یہ شب برات کے موقع پر یا کسی موقع پر میرے انتظار میں کوئی 10-15 منٹ لیٹ ہو گئی تھی جماعت، پھر میں نے لائیو اس کی گرفت کی تھی. یار یہ کیا لگا رکھا ہے، میرا انتظار کیا کرنا ضروری تھا، اتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے، میں پہنچنے میں دیر ہو گئی. ٹھیک ہے قصور جو بھی ہے، کوتاہی میری تھی، میری وجہ سے ان بیچارے نمازیوں کو کس جرم کی سزا دی، کسی کے وضو کا مسئلہ، کسی کی گاڑی چھوٹے، کسی کی بس چھوٹے، ہزار. پھر الانتظار و اشد من الموت، یہ بھی محاورہ ہے کہ انتظار موت سے سخت ہے، یہ آیت نہیں ہے، یہ محاورہ ہے عربی. تو یعنی انتظار کی زحمت جو ہے، یہ بھی ایک زحمت تو ہوتی ہے آدمی کو، اب کب جماعت کھڑی ہوگی، اب گھڑی دیکھ رہے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پھر اس طرح اگر ہم کریں لیٹ تو پھر لوگ نماز اس مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں، یار یہاں کوئی ٹھکانا ہے نہیں، پناہ مسجد میں چلتے ہیں. تو احتیاط کرنی چاہیے، وقت ہو گیا، اب کوئی بھی کیسا بھی وی آئی پی شخص ہے وہ آنے والا ہے، وہ وی آئی پی اپنے گھر میں ہوئے گا، وہ اللہ کے گھر میں کہے گا وی آئی پی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، جس کو جہاں جگہ ملی وہ کھڑا ہو جائے. لیٹ آیا تو ٹھیک ہے، اپنی دکان میں لیٹ جائے تو پتا چلے گا، دو چار گاہک چلے گئے تو پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روئے گا کہ وہ بڑا گاہک میرا چھوٹ گیا. مسجد میں اپنی مرضی سے ہم لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی کے انتظار میں دوسرے کو انتظار کی آگ میں نہیں جھونکنا چاہیے، ٹائم ٹو ٹائم جماعت ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مولانا لیاس قادری صاحب سے سوال ہے، یہ جو پلاسٹک کی خالی بوتلیں ہوتی ہیں، زمزم لکھا ہوتا ہے، لوگ پھینک دیتے ہیں، باہر بھی پھینک دیتے ہیں، یہ کیا اس کو رکھنا ثواب میں شامل ہوتا ہے؟
اب زمزم لکھا ہوتا ہے برابر بوتلیں، تو ظاہر اس پہ کہ مقدس حروف لکھے ہوئے ان کا احترام ہے، اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، ادب ادب کی جگہ رکھنا چاہیے، استعمال کی چیزیں. بوتلیں گھروں میں آب زمزم شریف کے علاوہ بھی کام تو آتی ہیں، استعمال کر لیجیے، وہ بھی لے لیتے ہوں گے اسکریپ والے بھی، پرانے سامان والے ہمارے یہاں تو لے لیتے ہوں گے، لیکن ہر ملک میں ایسا نہیں ہوتا، پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے، ہندوستان میں بھی ہوتا ہوگا اور کئی ملکوں میں ہوتا ہوگا، تو بیچ دیا جائے اس کو اگر بکتی ہے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، نبی رحمت شفیع امت. یا مرشدی یہ ارشاد فرمایا کہ قلیل روزی کی دعا کرنے میں کیا حکمت ہے، کثیر کی بھی تو دعا کی جا سکتی تھی، فی زمانہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور کثیر نہیں ہوگا تو دعوت اسلامی کے لیے ہم خرچ کیسے کریں گے، دیگر اپنے نظام کیسے چلائیں گے، اپنا لائف سٹینڈرڈ بھی تو مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو آپ کے مدنی مذاکروں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بندے کو بہت زیادہ مال کی جستجو ہونی ہی نہیں چاہیے، قدر کفایت پر اور ایک نارمل بیلنسڈ لائف جو ہے وہ گزارے. تو اس حوالے سے کتنا دنیا داری کے لیے اور مال کی جستجو میں کتنا وقت دے، کتنا اپنی آخرت کے لیے جو ہے وہ وقت نکالے، بیلنسڈ لائف کیسے گزارے، اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس صرف اتنا ہے کہ وہ اپنا گھر کا نظام درست چلا رہا ہے لیکن بہت زیادہ نیکی کے اور کار خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کر سکتا، تو آیا کار خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے مزید اس کو جستجو مال کی بڑھانی چاہیے، یا جتنے پہ ابھی اس کا گھر کا نظام چل رہا ہے تھوڑا بہت نفلی صدقات بھی حسب توفیق تشریف دے رہا ہے تو اسی پہ اکتفا اس کو کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیرا.
یہاں مراد یہ تھوڑی ہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑا سا مال دے اور قناعت دے دے, میرے بچے فاقے کریں گے ان کو قناعت دے دے. یہ مراد کس نے لے لیا؟ انہیں یہ کہ قلیل روزی, انہیں اگر مجھے زیادہ مال نہیں بھی دیتا یا اللہ, اگر میری قسمت میں زیادہ مال نہیں, ظاہر ہے کہ ہر ایک تو مالدار اور پارٹی اور سرمایہ دار تو ہوتا نہیں ہے نا, بہت سے بیچارے کم تنخواہوں میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں. یا اللہ چاہے میری تنخواہ کم ہو تو مجھے پھر تو قناعت کی نعمت دے دے کہ جتنا دیا بس اس پر میں راضی رہوں, دوسرے کے مال پر میری نظر نہ رہے. یہ مراد آپ اس سے لیں, لیکن یہ مانگی تھوڑی روزی جا رہی ہے یہ مراد نہیں ہے. میں تو کئی بار کہتا ہوں کہ یا اللہ اتنا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیریں. میں نے یہ کب کہا کہ یا اللہ ہمیں فاقہ مست کر دے, اتنا نہ دے کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں, یہ تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا مجھ سے. تو اللہ پاک جتنا دے جو دے اس پر بندہ راضی رہے, شکوا نہ کرے, گلا نہ کرے. اب رہا یہ کہ اس لیے کمانا تاکہ وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرے, تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مذمت فرمائی ہے. یہ مطلب ثواب کمانے یہ اور موقع بھی تو ہے نا, خالی مال خرچ کرنے سے ہی بندہ کیا کما سکتا ہے؟ مال مانگ کر اپنے آپ کو رسک میں کیوں مطلب ڈالتے ہو کہ مال آ گیا تو خرچ کرنے کا جذبہ سلامت رہے گا بھی یا نہیں, اس کی کیا مطلب گارنٹی؟ تمہارا یہ کہ یا اللہ مجھے دولت دے تاکہ میں مطلب خوب تیری راہ میں خرچ کروں, اس دعا کی مطلب اگر کوئی کرنا چاہے ممانعت نہیں ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ خالی مطلب مال ہی ثواب کمانے کا ذریعہ ہو, اور ثواب کمانے کے بہت سارے ذریعے وہ مطلب اپنا ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کے پاس دراہم ہے, نوٹ ہے سمجھو, وہ نوٹ بانٹ رہا ہے, اور ایک بندہ ہے کہ اس نوٹ نہیں بانٹ رہا, وہ اللہ اللہ کر رہا ہے, ذکر اللہ کر رہا ہے, تو فضیلت اس کی زیادہ ہے کہ جو اللہ اللہ کر رہا ہے. اور نوٹ بانٹ کر آپ کتنا کما لو گے, اللہ اللہ کر کے اس سے زیادہ کما لو گے. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, وہ اللہ پاک نے ہوا پر بھی حکومت دی تھی, پرندوں پر, چرندوں پر, جنات پر, نا آپ کی حکومت تو بہت بڑی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مختلف رعایا کے ساتھ وہ ہوا پر پرواز کرتے ہوئے وہ جلوس کے ساتھ گزرے. ایک نیک آدمی عبادت میں مشغول تھا وہاں سے بھی گزرے, اس نے رشک کی نظر سے دیکھا, حسرت کا اظہار کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومت اور یہ جاؤ جلالی جو نا یہ ایک طرف ہے اور اللہ پاک کا ذکر ایک طرف ہے, اللہ پاک کے ذکر کی اہمیت زیادہ ہے. اس طرح کا واقعہ ہے. تو یوں مطلب دنیاوی اشیاء جو ہیں ان کی بہتات یا کثرت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز سے کوئی افضل بھی ہو. اس کی فضیلت تو دنیاوی دولت کی کوئی فضیلت نہیں ہے. دنیا کا کتنا ہی مال کو جمع کر لے اگر 100% حلال ہے, نیت میں کوئی فتور فساد خرابی نہیں ہے, تب جا کر یہ مباح ہے, یعنی اس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے, یہ ذہن میں رکھے گا. ہاں اب اگر کوئی ثواب کے لیے یہ کما رہا ہے کہ مجھے اس لیے یا اللہ دے میرے ماں باپ بیچارے مطلب ہے کہ تکلیف میں ان کی خدمت کروں, تو اس لیے اگر یہ مال کما رہا, یہ نیت اس کے ثواب کی ہے. بال بچوں کے لیے اس لیے کما رہا ہے کہ ان کی گزر بسر میرے ذمے ہے, میری زیر کفالت ہے, اے اللہ پاک تو میری مدد فرما تاکہ میں ان کی کفالت کر سکوں, ان کو پال پوس سکوں, تو اب اس لیے کمانا چاہتا ہے تو یہ نیت بھی ثواب کی ہے, اس میں ثواب ملے گا اس کو. تو یہ صورتیں بنتی ہیں ثواب کمانے کی. مطلقا نہیں یہ کہنا کہ میں مطلب کماؤں تاکہ رائے خدا میں خرچ کروں, تو اس کے مطلب پذیرائی نہیں ہے کہ اور رائے خدا میں کام کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں, ان کے ذریعے بندہ ثواب کمائے, دولت کے پیچھے نہ جائے کہ دولت نے کسی کا بھلا کیا نہیں ہے, نہ یہ کسی کے ساتھ وفاق کرتی ہے. دولت آتی ہے تو بندہ بہت کچھ ہو جاتا ہے, آنکھیں پھیر لیتا ہے, اپنے صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ کسی سے ناراض ہوئے تو انہوں نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے جان میں تندرستی اور تجھے دنیا کی دولت سے مارا مال کرے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کو مطلب اس معنی میں لیا کہ جب تیری جان میں تندرستی آئے گی تو تیرے اندر تکبر آئے گا, تو برباد ہوگا, اور تیرے تجھے مال مل جائے تاکہ تو اس دولت کے ذریعے تو گناہوں میں جا پڑے. تو یہ درحقیقت جو ظاہری الفاظ ایک صحابی کے تھے وہ دعائیہ تھے, اور چونکہ وہ جذبات میں یا ناراض ہو کر کسی نے ان پر کوئی ظلم کیا, کوئی تکلیف پہنچائی, اس وجہ سے انہوں نے یہ فرمایا. تو اب یہ اس کے لیے دعا نہیں تھی بلکہ یہ بد دعا تھی, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے یہ مصیبتوں میں بھی تو مبتلا کرتی ہیں نا, تو بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں.
ایک تو یہ بات عرض کرنی تھی کہ ہمارے یہاں گھر پر یعنی بیوی بچوں پر اہل خانہ پر خرچ کرنے کو ثواب کیوں نہیں سمجھا جاتا, جبکہ روایتیں بڑے واضح ہیں کہ افضل صدقہ وہ ہے جو تو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے. اور اس طرح بھی روایت کا خلاصہ ملتا ہے کہ میزان عمل پر جو وزنی عمل ہوگا اس میں وہ بھی صدقہ ہوگا جو کسی نے اپنے گھر والوں پر جو خرچ کیا. تو یہ گھر والوں پر خرچ کرنے کو ایک نیک عمل نہ سمجھنا, یہ بھی میرا خیال اس طرف اگر توجہ دلائی جائے. اور دوسرا یہ کہ جو کنات یا کیف, تو میں نے مجھے اس پر وہ حدیث یاد آ رہی تھی حضور کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حدیث ملتی ہے کہ یا اللہ محمد اور آل محمد کو باکفایت رزق عطا فرما. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمٰن نے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے کہ یہ باکفایت جو ہے نا یہ بڑا جامع لفظ ہے کہ ہر ایک کی کفایت الگ ہوتی ہے. کوئی دو افراد ہیں, کسی گھر میں چھ افراد ہیں, کسی گھر میں زیادہ ہیں, کوئی اپنے علاوہ اوروں کی بھی کفالت کر رہا ہوتا ہے, تو باکفایت رزق کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے باکفایت ہے, یعنی جتنا اس کا ہے نا اللہ پاک اس کو اتنا عطا فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنی آل کے لیے یہ دعا کی تھی, یا اللہ محمد اور آل محمد کو باکفایت رزق عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پہلو کو بھی میرا خیال سامنے رکھا جائے,
پورا ہو جائے اتنا مطلب رزق دے, کسی کی محتاجی نہ رہے, ضرورت نہ رہے اور ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے لیے سال بھر کا راشن عطا فرما دیتے تھے, ایک ایک سال کا عطا فرما دیتے تھے. تو یعنی کہ بندہ خود اگر کم روزی میں گزارا کرتا ہے یا فاقہ کر لیتا ہے یا بھوکا رہتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اپنے ماتحت جتنے سب کو اس کام کے لیے مجبور کر دے, خود کرتا رہے, دوسروں کو مجبور نہ کرے. دوسروں کو اس کا مطلب جو بھی نظام ہے وہ چلنا چاہیے. اب کوئی اپنی مرضی سے کم کھاتا ہے, بھوکا رہتا ہے, وہ ایک الگ صورت ہے. اس لیے بال بچوں پر تو اپنا ہاتھ تھوڑا یوں فراخ رکھنا چاہیے, اتنا کھلا نہیں کہ وہ بگڑ جائے, نہ اتنا تنگ کہ وہ بدزن ہو جائے.
تو چند دنوں پہلے میں طلاق کے اسباب پڑھ رہا تھا, کیونکہ دنیا میں طلاق کی پرسنٹیج کافی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو اس میں میرا پچھلے دنوں بیان بھی تھا. تو طلاق کے اسباب پڑھ رہا تھا, تو اس میں چند اسباب لکھے تھے, ان میں ایک سبب یہ تھا کہ مرد کا گھر میں خرچ نہ کرنا یا خرچ کم دینا یا ہاتھ اس طرح مطلب کہ بلا ضرورت کھینچ لینا, یہ بھی گھر ٹوٹنے کا سبب بن رہا ہے. اور یہ ایک باقاعدہ پورے مضامین موجود ہے اس پر کہ اگر اس طرح مطلب ہوتا ہے تو گھر چلتا نہیں ہے. تو اگر جس طرح آپ نے ماشاءاللہ بڑی معتدل بات ارشاد فرمائی کہ ایسا بھی نہ کرے کہ بگڑ جائیں, اور ایسا بھی نہ کرے کہ بگڑے مطلب یا نہ اس طرح بگڑا نہ گھر بگڑے, تو معتدل انداز بیلنس رکھے ماشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
تیرا کرم ہے ذات باری, اتاری ہوں اتاری. میرا نام اے آر شہزاد گھانچی ہے, الحمدللہ میں اتاری ہوں. شیخ کچھ کوشچنس تو بنتے ہیں, کیونکہ اسوالو مفتاح العلم, سوال علم کی چابی ہے. پلیز شیخ یہ بتائیے بیعت کیا ہے, بیعت کب سے ہے, اور بیعت کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں؟
بیعت کیا ہے؟ بیعت بیعت نہیں بیعت صحیح تلفظ ہے. بیعت کا لفظی معنی بک جانا, سیل ہو جانا, بک جانا کسی کے ہاتھ پر بک جانا, بیعت. بیعت کا لفظی معنی بک جانا, اور اصطلاح شرع و تصوف میں اس کی مختلف صورتیں, جن میں ایک یہ کہ کسی پیر قابل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے, آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کا ارادہ کرنے, اور اس سے اللہ پاک کی معرفت یعنی اللہ پاک کو پہچاننے کا ذریعہ بنانے کا نام بیعت ہے. آج کل عام الفاظ میں, عام بول چال میں اس کو پیر مریدی کہتے ہیں. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اسلام پر بھی بیعت لی, نیک اعمال کرنے پر بھی اور گناہوں سے بچنے پر بھی, کسی سے سوال نہ کرنے پر بھی اور کسی خاص عمل پر بھی بیعتیں لی گئی ہیں. تو یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عنوانات پر موضوعات پر بیعتیں لی, تو یہی اصل وہ ہے, مطلب اصل معنی بنیاد ہے اس کی پیری مریدی بیعت کرنے کی. اور بیعت کا ثبوت تو قرآن کریم میں موجود ہے, جیسا کہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں خدا رحمان کا فرمان عالی شان ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, ترجمہ کنز الایمان, جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح یعنی نیک بندے کو اپنا امام بنا لینا چاہیے, شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے نے مرید بن کر, تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو, قیامت کے دن اچھوں کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو. اگر صالح یعنی نیک بندہ امام نہ ہوگا تو اس کا امام پھر شیطان ہوگا. اس مبارک آیت میں تقلید, بیعت اور مریدی سب کا ثبوت ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بیعت بے شک سنت محبوبہ یعنی پسندیدہ سنت ہے. شیخ الشیوخ شہاب الحق کے ودین عمر رضی اللہ عنہ کی عوارف شریف سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی قول الجمیل تک اس کی تصریح اور ائمہ و اکابر کا اس پر عمل ہے, یعنی یہ سب پیری مریدیاں یہ چلی آ رہی ہیں بزرگوں سے. اور رب العزت فرماتا ہے, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم, پارہ 26 سورۃ الفتحہ آیت نمبر 10 ترجمہ کنز الایمان, وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں, وہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اور فرماتا ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, پارہ 26 سورۃ الفتحہ آیت نمبر 18 ترجمہ کنز الایمان, بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے یعنی اس ٹری کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, مرید کو کسی مرشد و استاد کی حاجت ہوتی ہے جو اس کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے, کیونکہ دین کا راستہ انتہائی باریک ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں شیطانی راستے بکثرت و نمایاں ہیں. تو جس کا کوئی مرشد نہ ہو جو اس کی تربیت کرے, تو یقیناً شیطان اسے اپنے راستے کی طرف لے جاتا ہے. اب انسان پر خطر وادیوں میں بغیر کسی کی رہنمائی کے چلتا ہے, اور یوں وہ خود کو ہلاکت پر پیش کرتا ہے. جیسے خود بخود اگنے والا پودا جلدی سوکھ جاتا ہے, اور اگر وہ لمبے عرصے تک باقی بھی رہے تو پتے تو نکل آئیں گے لیکن وہ پھلدار نہیں ہوگا. مرید پر بھی ضروری ہے کہ وہ مرشد کا دامن اس طرح تھام لے جس طرح اندھا نہر کے کنارے اپنی جان نہر پار کرانے والے کے حوالے کر دیتا ہے, اور اس کی اتباع و پیروی میں کسی قسم کی مخالفت اور اعتراض نہیں کرتا اور نہ اسے چھوڑتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ بیعت کی ضرورت بھی ہے, بیعت مفید بھی ہے. اندھے کی مثال امام غزالی نے خوب دی, جو کسی کا مرید نہیں ہے وہ گویا اندھا ہے, تو اس کو مطلب رہنما کے بغیر کا ہے نا, تو وہ ایک مقولہ بھی ہے, اندھا اور انجانا دونوں برابر ہوتے ہیں. تو یوں جیسے کہ اب ایک نابینا ہے اور وہ نہر پار کرنا چاہتا ہے, تو وہ جو نہر پار کروا رہا ہے وہ آنکھ والا اس سے لپٹ جائے گا, اس کو پکڑ کے رکھے گا, نہ اس پر اعتراض کرے گا نہ اس کے کہے پر انکار کرے گا, مخالفت بھی نہیں کرے گا, جو کہے گا کرتا چلا جائے گا کہ کسی طرح میں نہر پار کر لوں. اگر وہ اس پر اعتراض کرے گا یا اس سے اختلاف کرے گا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ نہر پار کرنے سے محروم رہ جائے اور ڈوب مرے. تو یوں بارہ لے کے پیر کامل جو ہے مرشد کامل اس کی بیعت مفید ہوتی ہے, اور یہ آج کل کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, یہ تو بہت پرانا ہے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ہے بیعت لینے کا, اور قرآن کریم سے بھی علماء نے مختلف آیات کے ذریعے اس کا ثبوت فراہم کیا ہے. لیکن جو لوگ دین سے بالکل ہی دور ہوتے ہیں نا, پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا, وہ بعض اوقات لا علمی کی بنا پر اس کا انکار کرتے ہیں, حالانکہ غوث پاک کو مانتے ہیں. غوث پاک کو مانتے ہیں نا, تو غوث پاک کسی کے مرید تو تھے نا, پھر یہ کہ غوث پاک کے دوسرے مرید ہوئے, اور یہ ان کا ابھی تک سلسلہ تو چل رہا ہے, ان سے آگے بھی غوث پاک سے آگے بھی سب ایک دوسرے کے مرید ہوتے چلے آ رہے ہیں. اسی طرح دیگر خواجہ غریب نواز, یہ بھی چشتیہ سلسلے کے پیشوانا, یہ بھی تو کسی کے مرید تھے نا, اور ان سے بھی پھر پیری مریدی سلسلہ چلا آ رہا ہے نا. اسی طرح دیگر جتنے بھی بزرگان دین اولیاء کرام کہ آپ نام لوگے نا, تو آپ جب ان کے حالات پڑھو گے تو یہ پتا چلے گا کہ یہ فلاں کے مرید تھے. خود امام غزالی کی میں نے مثال دی, یہاں یہ بھی مرید تھے, تو آگے یوں سب ایک دوسرے کے مرید ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو آپ بولیں صحابہ کرام کس کے مرید تھے؟ وہ سرکار کے مرید تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں, تو اب وہ پیری مریدی کا ان دنوں مطلب ہے کہ الفاظ میں وہ نہیں کہتے تھے, لیکن اس کی اصل موجود تھی, بلکہ اولیاء کرام فرماتے ہیں پوری کائنات میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیر ہے اور نہ ابوبکر صدیق جیسا کوئی مرید ہے. سب سے بڑے پیر صاحب جو ہیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے بڑے مرید مرید کامل یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, کہ نہ ایسا کوئی پیر سرکار جیسا نہ صدیق اکبر جیسا مرید. تو یوں مطلب پیری مریدی کوئی نئی چیز نہیں ہے, کوئی غلط طریقہ نہیں ہے. اب بعض پیروں کے مسائل سنے جاتے ہیں تو اب ایک پیر خراب ہے, یعنی پیر کے نام پر بھی خرابی کرتا ہے, تو اس کا سارے پیر تو خراب نہیں ہو, ایک مسلمان خراب ہے تو کیا سارے مسلمان خراب ہو گئے؟ کیا معاذ اللہ کیا اسلام برا بن گیا؟ نعوذ باللہ. ایک مسلمان نے چوری کی تو نعوذ باللہ کے سارے مسلمانوں کو ہم کہیں گے کہ مسلمان ہوتے ہی چور ہے؟ معاذ اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا آپ کے خاندان میں کسی نے کوئی مطلب چیٹنگ کی تو آپ یہ کہیں گے کیا سارا خاندان ہمارا ایسا ہے؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے. اپنے خاندان کو برا بولنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, بلکہ باپ اگر برائی کرے گی تو اس کو آپ ڈھکیں گے, برا نہیں کہیں گے. تو بہرا لے کے اگر کوئی غلط کرتا ہے تو امام صاحب غلط کرتے ہیں, تو مؤذن صاحب غلط کرتے ہیں کام, تو اس کا مطلب سارے مؤذن سارے امام غلط نہیں ہو گئے. اس طرح کوئی پیر اگر غلط کام کر گیا, سارے پیر غلط نہیں, کوئی عالم غلط کام کر گیا تو سارے علماء کو تو برا نہیں کہیں گے, سارے عالم معاذ اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں. ایک کی وجہ سے سب کو خراب کرنا جو کوئی دنیا کا اصول ہی نہیں ہے, تو لوگ بس یہ بول دیتے ہیں سارے سے فلاں سارے سے فلاں سارے سے. نعوذ باللہ, ان کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی خیر ماننی چاہیے, ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے. جو برا ہے وہ اپنی جگہ پر برا ہے, جو اچھا ہے اپنی جگہ پر اچھا ہے. پانچوں انگلیاں برابر برابر نہیں ہے نا, اب ایک چھوٹی ہے ہاتھ میں انگلی تو آپ بولے ساری انگلیاں ایسی ساری چھوٹی ہیں, تو آپ کو کون آپ کی مانے گا؟ یہ ساری انگلیاں کہاں ایسی ہیں؟ سب میں فرق ہے, تو انسانوں میں فرق تو ہوتا ہے نا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیسر علی سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ سوئم کی فاتحہ میں لوگ مختلف اذکار پڑھتے ہیں، اس میں کیا پڑھنا بہتر ہے جو مرحوم کو زیادہ فائدہ پہنچائے؟
جو بھی اچھا پڑھنا چاہیں اخلاص کے ساتھ، جو بھی پڑھیں گے ثواب تو ملے گا، چاہے قرآن کریم کی تلاوت ہمارے عام طور پہ کی جاتی ہے، بہت اچھا کام ہے، تلاوت بھی کی جائے، درود و اذکار، درود شریف پڑھا جائے، کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا ثواب زیادہ ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا نام احمد علی عطاری ہے، میں کلفٹن سول لائن سے آیا ہوں۔ میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، کیا فوت شدہ والد کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو اس کی دعا، نیت اور طریقہ بھی ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔
حج بدل تو کیا جاتا ہے، باقی عمرہ کسی کی طرف سے نہیں کیا جاتا۔ عمرہ یوں کر سکتے ہیں کہ فلاں کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، میں جو عمرہ کروں گا اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، یا میرے استاد کو پہنچے، یا فلاں مرحوم کو پہنچے، یہ ہو سکتا ہے۔ باقاعدہ کسی کی طرف سے احرام باندھنا اور عمرے کے افعال بجا لانا، یہ نہیں ہوتا اس میں عمرے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
یا سیدی، ایک اسلامی بھائی اور سوال عرض کر رہے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے پر کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، تو اس طرح خود سے جنتی کہنا کیسا؟
اپنے طور پر کسی کو جنتی قرار نہیں دے سکتے کہ یہ اللہ پاک کا مطلب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون جنتی اور کون نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ جنت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو جنت نصیب کرے، یعنی ہم فائنل نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے۔ اس طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ جس میں کسی کی وفات پر کسی نے کہا کہ آپ کو جنت مبارک ہو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع فرمایا۔ اسی طرح مطلب کسی کو جنت کی چڑیا کہا تو اس پر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے سے بھی منع فرمایا۔ اس طرح کی حدیثیں ان مضامین کی موجود ہیں، تو ہم کسی کو فائنل جنت ہی نہیں کہہ سکتے۔ بھئی دعا کہے انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا، اللہ نے چاہا تو یہ جنت میں جائے گا، یوں کہا جائے۔ صحابہ جنت میں، تعلیم کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ اجازت تو نہیں دی نا کہ فائنل کسی کو جنتی قرار دے دے، یہ روایتیں موجود ہیں، وہ اس کی جو بھی شروعات ہو، لیکن یہ کہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، کہ ان پر قرآن کی آیت موجود ہے، وہ جہنم کی بھنک بھی نہیں سنیں گے، آواز بھی نہیں سنیں گے، اور یوں ہر مسلمان جنتی ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، معاذ اللہ اگر گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا بھی، تب بھی مطلب وہ بالآخر وہاں سے نکلے گا دوزخ سے اور جنتی ہے۔ ان مانو کر تو ہر مسلمان جو ہے وہ یقیناً جنتی ہے۔
اس کے علاوہ بھی جیسے ایک قول بعض بزرگوں کا یہ بھی ہے، اور بڑے بڑے ائمہ نے اس کی تشریح لکھی ہے، کہ چونکہ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تو اس کے تحت امام زہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بزرگوں نے، اور اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ فرمایا کہ جیسے جو مسلمانوں کے درمیان اولیاء اللہ معروف ہیں، تو ان کو جو اس انداز میں جنتی کہا جاتا ہے، جیسے غوث پاک کی مثال دی، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی، تو اس حدیث پاک کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں۔ تو اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ قطعی اعتبار سے تو ہم نہیں کہتے، لیکن یہی ہے کہ ان کو جنتی اس معنی میں کہتے ہیں کہ مسلمان ان کے ولی اللہ ہونے کی، اللہ کے نیک بندہ ہونے کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اور یہی مسلمانوں کی گواہی، جیسے دوسری حدیث پاک کے اندر ہے کہ جنازہ گزرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے تعریف کی اس کی، تو فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی، تو بعد میں اس کی تفصیل یہ بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جب تم نے اس کی تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو اسی کے تحت جو نیک مسلمان، مسلمانوں کے بڑی تعداد جس کو اللہ کا ولی تسلیم کرتے ہوئے اس انداز میں جنتی کہتی ہے، تو اس کے کہنے سے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ہاں وہی قطعی والی بات کہ یقینی طور پہ ہو گیا، قطعی طور پر ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا.
حسن زن ہی کی صورت ہے، انشاء اللہ یہ جنتی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ جنتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ایک شخص پاک زمین پر نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کے کپڑے قریب پڑی خشک نجاست پر لگ رہے ہیں، اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟
اس صورت میں نماز ہو جائے گی جبکہ وہ نجاست تر نہ ہو، خشک ہو. بہار شریعت میں رد المحتار کے حوالے سے لکھا ہے اگر سجدہ کرنے میں دامن وغیرہ نجس یعنی ناپاک زمین پر پڑتے ہو تو مضر نہیں، انہیں نماز ہو جائے گی، نماز کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. نجاست تر ہے، کپڑے پر لگ گئی، تو اب کتنی لگی وہ پھر اس کے الگ مسائل بنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مجھے بس وہ بات یاد آ رہی تھی کہ ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ یہ آپ کی زبان سے ادا ہو دوبارہ تاکہ عاشقان رسول تک بھی یہ بات پہنچے کہ مدری مذاکرے میں شریک ہونے والوں کے لیے دعائیں، طواف کے دوران دعائیں، اور اس سفر مدینہ میں جو جو دعائیں کرتے رہے آپ، کیونکہ اسلامی بھائیوں کو تو تھا یہ دعائیں دعائیں دعائیں، تو اس طرح کی بات آپ ایک دفعہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میں آتے آتے خادمین جو بھی میرے راستے میں آ رہے ہوتے اسلام میں زیادہ خادمین ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں، تو مجھے یہ اندازہ ہے اور بات پتہ بھی چلی تھی کہ یہ بڑے خوش ہو رہے تھے. اب شاید ایسا لگتا ہے کہ کوشش کرتے ہوں گے کہ آپ کے راستے میں کہیں جہاں سے آپ نکلتے ہو نا وہاں کوئی خادم اپنی ڈیوٹیاں لگا لے کہ یار چلو سامنے سامنے سے دعا مل جایا کرے گی. تو دعا، ایک مسلمان دعا سے محبت کرتا ہے اور ایک مسلمان کو دعا کا ایک ہوتا ہے پھر جس کے بارے میں اچھا گمان ہوتا ہے، اس نے ظن ہوتا ہے، ایک اچھی سی امید ہے، آرزو ہوتی ہے، تو ان کی دعاؤں کے تعلق سے زیادہ امید بن جاتی ہے کہ یار یہ ماشاء اللہ. وہ جو باتیں تھیں نا وہ طواف کے دوران اور وہ جو دعاؤں کے تعلق سے، تو میں ایک دفعہ آپ کو ایک بات عرض بھی کی تھی وہیں سفر میں، اور میں کہتا میں اسی کے لیے دعا کر رہا ہوتا، میں عمران جی جل اللہ دعا کروں، میں مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی، میں کہا یار کاش وہ لوگ سن لیں جن کے بارے میں مجھے کہہ رہے ہیں.
اللہ اللہ، آپ بتا دینا آپ نے کہا تھا فلاں کے لیے دعا، تو میں نے شاید آپ کو کہا تھا میں دعا کر چکا ہوں، طواف میں ہی کر لی تھی.
نہیں آپ نے بہت کچھ، مطلب کہ ہر دعوت اسلام والے والی مدری مذاکرہ دیکھنے والوں کے لیے تو بس اللہ ان کو بھی ایسا بخش دے، ان کو بھی ایسا بخش دے، ان کو بھی یہ کر دے، ہر مرید کے لیے، ہر طالب کے لیے. دوران طواف میں آپ کو دوران طواف بھی عرض کی تھی، تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ شورا کے لیے بھی عرض کی تھی، اور بھی مطلب یہ جو یاد آتے تھے، تو پھر آپ مجھے بتاتے عمران بدے لے کرنے کے نا دعا کرنا ہوئی ہو یا کرنا رہی ہو یا. اور ایک دفعہ تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے کہنے سے پہلے مجھے وہ یاد آ گئے تھے، میں ان کے دعا کر چکا تھا. اسپیشلی جب مستجاب کے سامنے سے گزرتے تھے نا تو کوئی نہ کوئی ایسی یاد آ جاتی تھی، 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں، اور میری بڑی ہرس ہوتی تھی کہ اس وقت آپ دعا کر لے، اللہ پھر نصیب کر دے وہ، پھر میسر ہو مجھے کاش طواف کعبہ. تو مجھے بہت اچھا لگا تھا، ایک مرید کو بہت اچھا لگتا ہے، اور ایک تو میں چاہ رہا تھا اس لیے اگر آپ بیان فرمائیں گے تو اور سننے والوں کو شاید راحت و خوشی کا سامان بڑھ جائے گا، میں ان کی بھی دل جوئی کی نیت کرتا ہوں.
میری دعاؤں کا حصہ ہے مریدین، طالبین اور ہر دعوت اسلامی والا اور والی، یہ خاص حصہ ہے. پھر یہ کہ شورا کے لیے بار ہا دعا کرتا ہوں، یہ شورا میرا سرمایہ ہے. میں دعوت اسلامی کے لیے پہلے بھاگ دوڑ کرتا تھا جب شورا نہیں تھی، ایک دور تھا میرا، اب ظاہر ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں، اب یہ میرے کماؤ پتر ہیں جنہوں نے دعوت اسلامی کو سنبھال لیا ہے اور ساری دنیا میں بھاگ رہی ہیں، تو بیچارے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے ہاتھ مضبوط کرے، ان کو بے حساب بخشے، کہ بال بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں ان کے سب کے لیے. اب میں دعا پہ کو پیسے تو لگتی نہیں ہے، اس میں بخلے بھی کیا کرنا، اتنی دعا کی روتی نہ کی، اللہ پاک بے حساب دینے والا. اپنے دار الافتاء اہل سنت کے لیے دعا کرتا ہوں، مدنی چینل والوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو ہماری دنیا بھر میں ہماری یہ مطلب نیکی کی دعوت پہنچاتے رہتے ہیں، تو یوں مطلب مختلف شعبوں کے لیے جو جیسا موقع جیسا یاد آئے. غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ جو مدنی چینل دیکھتے ہیں، مدنی چینل کسی غیر مسلم نے دیکھا مدنی مذاکرہ، اور یا اللہ پاک اس کو ایمان دے دے، ایمان دے دے، ایمان پر استقامت دے دے، اور بے حساب مغفرت دے دے. یہ بھی تو بارہ دعا کیجیے. اس دعا میں بھی حرج نہیں ہے. غیر مسلم کے لیے یوں دعا کرنا کہ اس کو ایمان کی دولت مل جائے, ایمان پر استقامت مل جائے, ایمان پر دنیا سے جائے اور بے حساب بخشا جائے, بہت اچھی دعا ہے. اسی دعا ہم کو کرنی چاہیے, دل بڑا رکھنا چاہیے. ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے خود بخود یہ دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ اللہ پاک سخاوت کو پسند فرماتا ہے, تو جو سخاوت کرے گا اللہ پاک اس کو کیوں نہیں نوازے گا. دعا مانگنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے, اور یاد آئے اور توجہ جائے تو پھر بندہ کر لے. دعا اپنی اولاد کے لیے کرتا ہوں, الحمدللہ بہت کرتا ہوں, اپنے بال بچوں کے لیے اولاد دار. یہ تو مطلب ایک ایسی اہم مطلب ہے کہ صورتحال کے بندہ ان کی طرف اس کی فطرتی طور پر مائل ہوتا ہے کہ ان کی بھلائی چاہے گا, اپنے بال بچوں کی اولاد کی خیر چاہے گا. تو سب دعا مانگتے رہنا چاہیے, استاد کو چاہیے شاگردوں کے لیے, پیر کو چاہیے مریدوں کے لیے, تاجروں کو چاہیے اپنے گاہکوں کے لیے دعا کرے, مگر وہ کاروبار بڑھانے کے لیے نہیں کہ اس پر جتا ہے. میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں, میں منہ سے نکلا میرے کہ جو بھی مطلب جن سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں, جن سے واسطہ پڑتا ہے, وہ مطلب دعا مانگتا رہے. دعا مانگنا خود ثواب کا کام ہے. اب اللہ پاک نے سے ہم نے جو مانگا وہ عطا کیا, یہ اس کا کرم ہے. بظاہر وہ عطا نہ بھی ہوا یعنی ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلا, تب بھی دعا مانگنا تو ثواب کا کام ہے نا, کار ثواب ہے. ثواب سمجھ کر عبادت کی نیت سے, یہ عبادت ہے دعا مانگنا, بلکہ عبادت کا مغز ہے. اد دعا مخل عبادہ, یہ دعا عبادت کا مغز ہے, وہ ثواب کا کام ہے, مانگتے رہنا چاہیے. اب جیسے کیسے سبز سبز لباس میں بچیاں نظر آئیں, میرے دل میں آیا کہ یا اللہ ان سب کو سبز گنبد بھی دکھا دیں. اب ماں باپ بھی انڈر چھوٹے بغیر اس کے تو جائیں گے نہیں ہے, چلو ان کے ماں باپ کو بھی دکھا دے اللہ پاک سبز سبز گنبد کے جلوے, عمرہ بھی نصیب کر دے. اب میں نے دعا کر دی, میرے کتنے پیسے لگے, میرا کیا گیا, بلکہ یہ خاندان کا دل ہی خوش ہوگا. ظاہر ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس نے یہ دعا تین مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirat.